کربلا زندہ شہید و زندہ باد،
شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
محمد و آل محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، ان کے چاہنے والوں میں قرار دیا۔ اس مجلس کا انعقاد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں میں، عظیم الشان کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ایک انتہائی اہم، برجستہ، قابل فخر شخصیت شہید علامہ عارف حسین حسینی، بالاخص ان کی مناسبت سے اور ملت اسلامیہ کے تمام شہداء کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ ان تمام شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے، ان کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔
پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر جہاں اپنی ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو رہنمائی دی ہے، وہاں خدا نمتال نے اپنے نظام کو ایک جامع نظام بنایا، اور جامع نظام ہونے کے ناطے اس نظام کی خاصیت، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ بعض نظام ایسے ہوتے ہیں جو اچھے نظام ہیں، لیکن اگر اس نظام کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کے اندر انحراف آئے گا اور وہ انحراف اس نظام کو تہس نہس کر دے گا، برباد کر دے گا۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے دین کے اندر کچھ وعدے کیے ہیں، اور وعدہ یہ ہے کہ یہ آخری دین ہے، اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو جس طرح قرآن کریم کے لیے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے ذکر کیا کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے اپنے دین کے باقی پہلوؤں کی حفاظت کے لیے بھی بھرپور بندوبست کیا، اور وہ جو بندوبست تھا وہ امامت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے معصوم امام کو بھیجا، اور معصوم امام کا کام یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی شریعت کو بچانے کے لیے کوئی بھی قربانی دینی تھی، معصوم جانوں نے اپنی قربانیوں سے کبھی گریز نہیں کیا، اور اپنی قربانیوں کے ذریعے سے، اپنی جان ساری کے ذریعے سے ایسے حالات فراہم کیے کہ دین کی حفاظت ہو سکے، دین اپنے راستے کے اوپر چل سکے۔ یہی درس انہوں نے ہم لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو بھی دیا کہ اگر معاملہ بس اتنا ہو کہ کسی دین کے معاملے میں کچھ کہنا ہے، دین کے اوپر کوئی انحراف نہیں آئے گا، میری زبان سے کوئی شخص کچھ سننا چاہتا ہے نہیں سنے گا تو مار دے گا، تو یہاں تقیہ جائز ہے، آپ تقیہ اختیار کریں، اپنی جان بچائیں۔ اور اپنی جان صرف اس لیے نہیں بچائیں کہ آپ کو جان عزیز ہے، بلکہ آپ جان اس لیے بچائیں کہ دین کو کسی بڑے معرکے میں دھیان کی ضرورت ہوئی تو میں وہاں جان قربان کروں گا، اس چھوٹی سی جگہ پہ کیوں جان قربان کروں۔ بس تقیہ کا مطلب بھی بزدلی نہیں ہے، تقیہ کا مطلب بھی حکمت عملی ہے کہ خدا متعال نے میری جان قیمتی رکھی ہے۔ ایک ظالم میرے منہ سے ایک جملہ سننا چاہتا ہے، کسی کے دین پہ اثر نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے میں اس کو جملہ سنا دوں گا، اپنی جان بچاؤں گا، لیکن اپنی جان بچا کے کیا کروں گا؟ اپنی جان اس سے نہیں بچاؤں گا کہ اب مجھے دنیا پرستی عزیز ہے، یا مثلا مجھے دنیا کی خاطر زندگی گزارنی ہے، جان میں اس لیے بچاؤں گا کہ ایک بڑا معرکہ آئے گا، میری قیمتی جان کسی بڑے معرکے میں کام آئے، چھوٹے معرکے میں کیوں جائے؟ اس خاطر خدا تعالیٰ نے تقیہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر جگہ پہ تقیہ نہیں ہے، ہر شخص کے لیے بھی تقیہ نہیں ہے، اس کو چند منٹس میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج۔
کہاں پہ تقیہ نہیں کیا جا سکتا؟ جہاں پر اگر میں نے تقیہ کیا تو دین میں انحراف آ جائے گا، معاملہ ایسے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ہے کہ نہ کروں تو معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر جیسے سید الشہداء کا معاملہ، عمار یاسر تقیہ کر سکتے تھے، ایک شخص ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے کہ میں نے دین کو نہیں مانا ہے، دین اسلام کو، وہ عمار یاسر اگر کہہ دیں میں نے دین اسلام نہیں مانا کوئی فرق نہیں پڑے گا، دل سے مانتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا ایسا ہوا ایسا ہوا، کہا کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا ایمان محفوظ ہے۔ لیکن اگر سید الشہداء کے سامنے یزید کہتا ہے بیعت کریں، اور یہ جو بیعت ہوگی یہ اس یزید ابن معاویہ کو تمام مسلمانوں کے سامنے جائز حکمران بنا دے گی، پھر جب یہ جائز حکمران بن گیا تو جو دل میں آئے گی کرے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ جس کو نواس رسول نے حاکم بنایا تھا نعوذ باللہ تعالی وہ کہہ رہا ہے، تو اس کو ایک حق مل جائے گا، شریعت کے اوپر حکومت کرنے کا ایک حق اس کو مل جائے گا، جس کی وجہ سے شریعت تباہ ہو جائے گی۔ ایسے موقع پہ تقیہ نہیں کیا جا سکتا، ایسے موقع پر جہاد کرنا ہوتا ہے، جہاد کرنے کے اندر جان دینی پڑتی ہے، جو سید الشہداء نے انجام دیا۔ سید الشہداء نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا، یزید کا مقابلہ کیا، اس کی حاکمیت کا انکار کیا، دنیا بھر کو بتا دیا کہ نبی کی نیابت اور خلافت میں جانشینی میں جو حاکم بننا چاہیے یزید وہ نہیں ہے۔ اچھا اب یزید کچھ بھی کرے اس کو کوئی اسلام سے منسوب نہیں کرے گا، اور نہیں ہوا، اور بعد میں آنے والے کسی بھی خلیفہ کے کام کو لوگوں نے اسلام سے اسی لیے منسوب نہیں کیا کیونکہ رسول اللہ کے نواسے نے جان قربان کر کے ثابت کر دیا تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس حکومت کا حق نہیں ہے۔ پہلے مشکل ہوئی ہے، آج تک ہو رہی ہے، کسی نے کہا اذان کا یہ حصہ ہے، ابھی تک مسلمان تردد میں چل رہے ہیں یا نہیں ہے، لیکن سید الشہداء کی شہادت کے بعد خلفاء نے جو کچھ کیا کسی نے نہیں کہا دین کا حصہ ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ سید الشہداء کی قربانی سے ثابت ہو گیا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ صرف حاکم لوگ ہیں، حکومت کر سکتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ تعالی، یزید ابن معاویہ ام الخبائث پیتا تھا، کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ جائز ہو گیا چونکہ یزید نے پیا، بلکہ اب تو الٹا ہو گیا، جو بھی یزید نے کیا وہ تو یقیناً حرام ہو گیا، تو اب اگر کوئی یہ کہے چونکہ یزید نے کیا میں کر رہا ہوں تو لوگ تو فوراً کہیں گے اس کا مطلب ہے حرام کر رہا ہے یہ، کیونکہ اس کا نام سید الشہداء کے ذریعے سے واضح ہو گیا لوگوں کے سامنے، تو بعض جگہ کے اوپر قربانی دینی ہوتی ہے، اور یہ قربانی صرف 61 ہجرا میں نہیں دینی ہوتی، اس کا ایک تاریخ کا قانون ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس کو سنبھال لو، اس کو ذرا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو میں نے عرض کیا کہ سید الشہداء نے قربانی دی، صرف 61 ہجرا میں قربانی نہیں دینی ہوتی، بار بار قربانی دینی پڑتی ہے. کب قربانی دینی پڑتی ہے؟ جب بھی کچھ ایسا ہو کہ کوئی ظالم آئے، حاکم آئے، دین میں کوئی تبدیلی کرنے والا ہو، ایسی تبدیلی کے لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ دین کیا تھا، اللہ کے نام پر، دین کے نام پر کوئی ایسی تبدیلی کرنے والا ہے کہ بعد میں لوگوں کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ حق کیا تھا باطل کیا تھا، اس موقع کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ سید الشہداء کی پیروی کریں، اپنی جانوں کو قربان کریں، خون ان کا بہے، دین کی حفاظت ہو. سید الشہداء کے ایسے ہی ایک ماننے والے سید محمد باقر الصدر، جنہوں نے اپنے ارشادات میں اس قانون کو بیان بھی کیا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ صدام حسین کے خلاف یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے قوم بیدار نہیں ہوگی، اس سے صدام کی حکومت بھی ختم نہیں ہوگی، صحیح کہہ رہا تھا. باقر الصدر 80 کی دہائی میں شہید ہوئے ہیں، صدام حسین کی حکومت 2003 تک چلی ہے، گویا 20 سال اور چلی. لیکن باقر الصدر نے ایک عجیب جملہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میری شہادت سے صدام کی حکومت ختم نہیں ہوگی، عراق میں تبدیلی بھی نہیں آئے گی، لیکن مجھے ایک اور بات بھی پتہ ہے کہ ہر دور میں میرے جد امجد کی طرح کچھ لوگوں کو خون دینا ہوتا ہے، ہر دور میں میرے جد امجد کی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دین کو بچانے کے لیے جان دینی ہوتی ہے، ظالموں جابروں کے سامنے پرچم حق کو بلند کرنا ہوتا ہے، ہر آدمی نے نہیں کرنا ہوتا، کچھ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، باقی لوگوں نے اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے. ساتھ دیں گے عزت ملے گی، ساتھ نہیں دیں گے بڑی ذلت میں پھنس جائیں گے. یہ سید الشہداء نے سکھایا. سید الشہداء نے فرمایا مدینے کے جوانوں کو خط لکھتے ہوئے کہ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی، وہ ذلت میں پھنسے گا. اور متعدد جگہ اس جملے کو مختلف انداز میں لوگوں نے بیان کیا روایتوں کے اندر، کیسی ذلت. تو سید الشہداء کا ایک انداز انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا کیسی ذلت میں پھنسیں گے، اور اس ذلت میں پھنسنا پڑا. بعد میں حجاج بن یوسف جیسا شخص آیا جس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار دیا، کتنے لوگ اپنی عزتوں سے محروم ہوئے. ہر دور میں ایسی ہوتا ہے. اگر سید الشہداء جیسے پیروکار کا قوم ساتھ دے دے تو جانیں بچ جاتی ہیں، کچھ جانیں جاتی ہیں، بہت ساری جانیں بچ جاتی ہیں. اب آپ ایک مثال دیکھ لیجئے کربلا کے واقعے سے، اگر حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے دیتے، عبید اللہ ابن زیاد کے محل کے سامنے ساتھ چھوڑ کے نہ جاتے، عبید اللہ کی فوج سے لڑ بیٹھتے، کتنے مرتے؟ عبید اللہ کا لشکر کتنا تھا؟ مشکل سے 1000 بھی ہوں گے اس کے ساتھ، شاید یہ بھی نہیں تھے. پورے کوفہ کے لوگ تھے، اگر یہ سب اس لشکر سے لڑتے 100 آدمی مر جاتے، 200 مر جاتے، عبید اللہ کو شکست ہو جاتی. کوفہ پر پرچم امام لہرا تھا، سید الشہداء راستے میں تشریف لا رہے تھے، یزید کی حکومت ختم ہو جاتی. نہیں ہوا، سید الشہداء کو اکیلے میں جان دینی پڑ گئی. سید الشہداء نے اپنی ذمہ داری کے تحت جان دے دی تو کیا وہ قوم بچ گئی پھر؟ نہیں. اب جو قوم حسین جیسوں کا ساتھ نہیں دیتی اس کو بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے. اور اس ذلت میں یہ میں عرض کرتا چلوں ایک عجیب سا قانون ہے، اس میں گندم اور گیہوں سب کو پسنا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی پسنا پڑتا ہے جنہوں نے شاید صحیح کیا ہو، لیکن جب پورے معاشرے کے اوپر ایک حالت طاری ہوتی ہے اس میں پھر سب پس جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو، اس امتحان سے ڈرو جو تم میں سے صرف متقین کے اوپر نہیں آئے گا، ظالموں پہ نہیں آئے گا، سب پہ آئے گا۔ اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، سب پر آ جائے گا۔ سید الشہداء کے بعد ایک ایسی حالت ہوئی سب کو مصیبت میں جانا پڑ گیا، سید باقر الصدر کے بعد بھی ایسے ہی ہوا، لوگ ساتھ دے دیتے، یہ ایک علیحدہ معاملہ کہ ان کی مظلومیت کیا تھی بہرحال شہید صدر کی، تو اگر ساتھ دے دیتے تو ابھی صدام حسین کے دور میں 20 سال اور باقی تھے، 20 سال کا ظلم نہ ہوتا ایران عراق جیسی جو جنگ ہوئی آدھی سے زیادہ بچ جاتی، اس کے بعد 90 سے لے کر 2003 تک جو لوگ اندر اندر مرے امریکہ کے حملوں کے نتیجے میں، فلاں فلاں کے نتیجے میں، وہ سب بچ جاتے اگر سید باقر الصدر کا ساتھ دیتے۔ یہ ایک مثال ہو گئی سید الشہداء کی پیروی کی۔ پاکستان میں یوں احساس ہوتا ہے، اس کی بارز ترین مثال، واضح ترین مثال شہید علامہ عارف حسین حسینی کی مثال تھی، ان کی ذات کی بلندی کے لیے اور تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ یہ جو 80 کی دہائی تھی یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بڑی سخت امتحان کی دہائی تھی، یہ 10-20 سال بڑے سخت سال تھے، اہل بیت کے چاہنے والوں نے دنیا کے مختلف کونوں میں بڑے بڑے امتحان دیے، بڑی بڑی عظیم الشان شخصیتیں اس امتحان میں اپنی جانیں دے پائیں۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی تھا، میں نے آپ کی خدمت میں یزید ابن معاویہ سے عرض کیا، عراق سے عرض کیا، صدام حسین، یہاں پہ کیا ہو رہا تھا، یہاں پہ ضیاء الحق کا دور تھا، ضیاء الحق کے دور سے کیا مسئلہ تھا، ضیاء الحق کا دور صرف یہ نہیں تھا کہ ایک ڈکٹیٹر آیا تھا، ڈکٹیٹر پاکستان میں آتے رہے ہیں، پاکستان کی جتنی بھی حکومت کی تاریخ ہے آدھے سے زیادہ وقت ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں رہی ہے، اور جو ڈیموکریسی کے نام پر آتے تھے وہ بھی سلیکٹڈ ڈکٹیٹر سے کم نہیں ہوتے تھے، نشانیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے، کون سی ڈیموکریسی ہے یہاں پر، جو آتا ہے کیا وہ ڈکٹیٹر سے کم ہوتا ہے، لیکن ضیاء الحق بارز ترین واضح ترین ڈکٹیٹر تھا، اور کام صرف اس کا اتنا نہیں تھا کہ ڈکٹیٹر تھا، بلکہ کام یہ تھا کہ اس نے جو بیج پاکستان میں بوئے فساد بربادی کے، 30 سال گزر گئے ہم لوگ باہر نہیں آ سکے، 30 سال ایک نسل ہوتی ہے پوری، ایک پوری نسل گزر گئی، ہم ابھی تک اس مصیبت سے باہر نہیں آ سکے۔ اس نے کیا کیا تھا، پورا پاکستان فرقہ واریت کے حوالے کیا، طاقتوں کے اشاروں پر افغانستان کی جنگ ہونی تھی، وہاں پر کوئی بندہ چاہیے تھا جو امریکہ اور بڑی طاقتوں کے اشاروں پہ کام کرے، ان کے لیے اس جنگ کو لڑے، ضیاء الحق نے اس جنگ کے ذریعے کمانے کا ارادہ کیا، نام کماؤں گا، شہرت کماؤں گا، طاقت کماؤں گا، حکومت چلے گی میری، اس کمائی کے لیے جو اس کو وسیلہ چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ وہ جنگجو کہاں سے لائے گا، جنگجو لانے کے لیے اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ فرقہ واریت کا راستہ تھا، کہ پیسہ سعودی عرب سے آئے گا، آئیڈیالوجی سعودی عرب سے آئے گی، یہ پیسہ اور سعودی آئیڈیالوجی جس کے اندر فرقہ واریت بنیاد میں تھی یہ پاکستان میں نافذ ہوگی، اور نہ صرف پاکستان میں نافذ ہوگی بلکہ پورے برصغیر میں صرف یہی بات چلے گی، فرقہ واریت، پاکستان کے بڑے بڑے ادارے اسی کام کے اوپر مامور ہو گئے، تو جس کو ہم لوگ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کہتے ہیں، تو میں اس کو کہوں گا اسٹیٹ اسپانسرڈ سیکٹیرینزم، ریاستی تحفظ میں فرقہ واریت پھیلائی گئی، ریاستی ادارے فرقہ واریت کا شکار ہوئے، بلکہ فرقہ واریت کے بانی بن گئے، اور جتنے بھی ریاستی ادارے اس وقت تقدس کا لباس اوڑھے ہوئے ہیں یہ سب فرقہ واریت کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس دور کے اندر. اب دنیا میں لوگوں کا حافظہ اتنا عجیب ہے، یہی جنگ اخبار جیسے لوگ اسامہ بن لادن کی تصویر لگا کر کہتے تھے ہم وہ فخریہ پہلا اخبار ہیں جس نے یہ کام کیا ہے، اور ہماری اسی گرو مندر سے لسبیلا تک کی جاتے والی روڈ پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے مزار شریف پر طالبان کی فتح کی مبارکباد کا بینر دیکھا ہے جس میں 8,000 لوگ شہید ہوئے تھے، سب اسٹیٹ اسپانسرڈ کام ہو رہے تھے. البتہ یہ مزار شریف کا واقعہ ظاہر طالبان کی بہت بات تھا، ضیاء الحق کی بہت بات تھا، یہ سب کام اس زمانے میں شروع ہو رہے تھے. اور اس زمانے میں جتنی آزادی اور بصیرت یا فہم معاملے کو سمجھنے کی طاقت اب ہم دکھا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم مجلس میں بیٹھ کر ایسی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں اس کا 10% بھی مجلس میں کہنا ممکن نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے 10% بعد بھی کوئی سیاست کی یا معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ مجلس میں کی جا سکے. تو اب مثال کے طور پر ہم لوگ ایک پروگرام کر رہے ہیں جس کے اندر سیاسی تجزیہ کہا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، البتہ مشکلات کے ساتھ کچھ امام بارگاہ پابندیاں لگاتے ہیں، ہمارے امام بارگاہ میں نہ ہو، یہاں نہ ہو، وہاں نہ ہو، وہاں تو ممکن ہی نہیں تھا، اس زمانے میں تو ایسا کوئی ممکن ہی نہیں تھا. اب اس وقت جب تشیع کے خلاف بنیادی ترین، گہری ترین، گندی ترین سازش ہو رہی تھی، اس وقت ایک مرد بصیرت تھا جو اس کو سمجھ رہا تھا. اکثریت قاطع، سمجھ لیجیے 80-90%، کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے کیا ہو رہا ہے. اور اگر اب میرا جیسا کوئی دعوے دار اٹھے اور کہے کہ میں سمجھ رہا تھا تو یہ فضول سی بات ہے. اس وقت بہت کم تھے، میرے خیال میں 10% بھی نہیں ہوں گے جن کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہو کیا رہا ہے. اور اس موقع کے اوپر وہ شہید کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور ضیاء الحق کس قسم کا انسان ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کیوں کرنا پڑے گا. اچھا، لوگ زیادہ سے زیادہ تعریف کر پاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں ایک آدمی آواز اٹھا رہا ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے شاید کوئی سیاسی عمل ہے، ایک ڈکٹیٹر ہے اس کے سامنے کچھ ڈیموکریٹک فورسز ہونی چاہیے جو اس کی مخالفت کریں، یہ آدمی مخالفت کر رہا ہے. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ معاملہ ایک ڈکٹیٹر کا نہیں ہے، پاکستان کی اگلی نسلوں کا معاملہ ہے، پاکستان کی نسلیں رسک کے اوپر ہیں، خود پاکستان رسک پر تھا در حقیقت. اور شہید اس بات کو دیکھ پا رہے تھے، سمجھ پا رہے تھے. اب ان کے سامنے مشکل کیا تھی؟ ان کے سامنے مشکل یہ تھی کہ جس قوم کو وہ سمجھانا چاہ رہے تھے اس میں اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں تھا کہ وہ سمجھے. لہذا جب وہ تشریف لائے تو جن باتوں پر ان کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا اپنی تقریروں میں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہوتی تھیں کہ میں بھی شیعہ ہوں. اب وہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا دشمن ایک سازش کر رہا ہے اور اس سازش کے نتیجے میں تشیع کا، اسلام کا، پاکستان کا مستقبل خطرے میں ہے. وہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو بصیرت دینا چاہ رہے ہیں، اور جو ان پر اعتراض ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ وہ یہ ہو رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ علی مدد کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ اصل شیعہ ہیں بھی یا نہیں ہیں. اب وہ مظلوم بیچارے کھڑے ہو کر اکثر مجالس میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے، بھائی میں بھی ماننے والا ہوں. اب جب لوگوں کے سطح ذہنی کا یہ عالم ہو تو وہ کیا سمجھائے کہ ضیاء الحق کیا کر رہا ہے، لیکن وہ خود سمجھ پا رہے تھے. اور خود سمجھنے کا ان کا نتیجہ یہ تھا کہ جب بھی ان سے کسی نے کہا کہ آپ کسی بھی فورم پر ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھ جائیں، انہوں نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں اس ظالم کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. البتہ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ شہید علامہ عارف حسین حسینی کے جو اصول تھے وہ کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پولیٹیکل اصول نہیں تھے. یعنی مثلا میں یوں سوچوں کہ انہوں نے کوئی سیاسیات میں بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی, اس کی وہ تمام لغات و اصطلاحات کو جانتے تھے اس لیے وہ لڑ رہے تھے. نہیں, وہ شاید ایسا کچھ نہیں تھے. وہ ان کے اصول بہت سادہ تھے, اور میں جتنا زیادہ غور کرتا ہوں ان اصولوں کی سادگی میں تاثیر نظر آتی ہے. مثلا ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اب سیاستدان ملک کا, وہ بھی ہمارے جیسے ملک کا, اور جھوٹ نہ بولے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جو دنیاوی سیاست ہے ان میں یہاں ایسا نہیں ہوتا. ان کا اصول تھا کہ نہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. دوسرا ان کا اصول یہ تھا کہ یہ ہماری قوم کا قاتل ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اصولی بات. اتنا اصول میں سخت تھے اس معاملے کے اندر, اور خدا ان متعال کے اوپر معتمد, کہ لاہور میں جب رہبر معظم تشریف لائے تو ضیاء الحق نے ایک منصوبہ بنایا. ضیاء الحق نے سوچا کہ رہبر معظم آئے, اس وقت رئیس جمہور تھے, صدر مملکت تھے ایران کے, تو جب یہ سید تشریف لائیں گے تو علامہ عارف حسین حسینی مجبور ہوں گے کہ ان کے استقبال کے لیے آئیں. جب وہ استقبال کے لیے آئیں گے تو میں ضیاء الحق میں بھی وہاں پر ہوں گا, تو میرا علامہ عارف حسین حسینی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے گا اور میں ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا. اس سے اس کی کریڈیبلٹی بنے گی, اس نے یہ سوچا ہوا تھا. تو جب رہبر معظم تشریف لائے اور علامہ عارف حسین حسینی بھی گئے استقبال کے لیے, وہاں ان کو پتہ چلا کہ ضیاء الحق بھی کھڑا ہے. انہوں نے کہا میں قاتل کے ساتھ برابر میں کھڑا نہیں ہوں گا, میں کھڑا نہیں ہوں گا. لوگوں نے کہا صاحب آپ قاتل کی خاطر مت جائیں, آپ رہبر معظم کا نام لیا, ان کا بہت احترام کرتے تھے, ان کی خاطر جائیں. فرمایا ان کی خاطر میں ضرور جاؤں گا, میں ان کے استقبال کے لیے سر کے بل جاؤں گا, لیکن میں ظالم کے برابر میں کھڑا نہیں ہوں گا. تو انہوں نے حل کیا نکالا, وہ روڈ کی سائڈ پہ کھڑے ہو کر رہبر کے استقبال کے لیے. کہا میں اللہ کی خاطر اس سید کے استقبال کے لیے آیا ہوں تو میں روڈ کے سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں گا, اس کی گاڑی کے سامنے ہاتھ ہلا لوں گا, لیکن میں اس ظالم اور قاتل کے برابر میں کھڑا نہیں ہوں گا. اپنے اصول میں اتنے سخت, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ کیا ہونے والا ہے. اچھا, اس وقت ہم جیسے لوگ اپنی اپنی دنیاؤں میں مشغول تھے, ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ اتنے پائے کی کوئی سازش ہو سکتی ہے. تھوڑا سا میں پس منظر اس کا بھی عرض کرتا چلوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گرچہ کافی دیر ہو چکی ہے, ٹریفک کی وجہ سے ہمیں کافی دیر سے شروع کرنا پڑا, آپ میں سے کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس بات کو بھی اختتام تک لے کے جانا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ شاید پیچھے تھوڑی سی جگہ کی کمی ہو, تو آپ ایک دفعہ اور زحمت فرمائیے, درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. علامہ شہید کی روح کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب پاکستان بنا ہے تو تشیع کی طاقت کم طاقت نہیں تھی. اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے, تو خیر اب 60-70 سال کے بعد تو ہر قوم جس نے اس وقت مخالفت بھی کی تھی اب وہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے بنایا. یہ تاریخی ریکارڈ کون چیک کرے گا کہ کس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, کس نے ووٹنگ میں قائد اعظم کی مخالفت کی, کس نے پاکستان بننے کی مخالفت کی؟ اب وہ ساری جماعتیں, وہ سارے لوگ مقدس بن چکے ہیں, اب سب دعوے دار ہیں کہ ہم تھے ہم تھے ہم تھے, لیکن تشیع کو ثابت کرنے میں دشواری نہیں لگے گی. تو مثال کے طور پر شیعہ پوچھ سکتی ہے کہ بھائی یہ جو لیڈر ہے یہ کون ہے, یہ کسی اور کا ہے کیا؟ پاکستان بننے میں جن بڑے بڑے لوگوں کا پیسہ لگا ہے وہ کون تھے؟ آیا تشیع کے علاوہ کچھ اور تھے؟ پاکستان بننے کے بعد جو ٹاپ کلاس کی بیوروکریسی تھی اس میں کون کون لوگ تھے؟ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر خدمات انجام دی ان ابتدائی سالوں کے اندر, وہ کون لوگ تھے؟ آپ یقین مانیے آج جب ہم ساٹھ ستر سال کے بعد اس کو دہرائیں اور جا کر چیک کریں کہ ہم کیا تھے، تو یقین ہی نہیں آتا کہ بننے کے صرف تیس سال کے بعد ہمارے خلاف اس پائے کی کوئی سازش ہو سکے گی. جہاں ہم ضیاءالحق کو برا کہیں، اس کی سازش کو بیان کریں، تو اپنے آپ سے ایک سوال بھی پوچھیں، اتنی جلدی یہ سب کچھ ہم نے کھویا کیسے؟ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ تیس سال میں یہ سارا معاملہ ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا؟ شاید جو مجھے احساس ہوتا ہے، ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے پاکستان میں رہنے کے اہداف معین نہیں کیے کہ بھائی جب ہم اتنی طاقت کے ساتھ یہاں پر ہیں، اب یہاں ہونا کیا ہے، یہ ہم نے معین نہیں کیا. ہم صرف اس پر خوش ہوئے کہ چند جلسوں، جلوسوں اور عزاداریوں کے لائسنس مل جائیں کافی ہے، ہم اس پہ خوش رہے. اعلیٰ ہدف اس کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا تھا ان اہداف تک، لیکن اس کی فکر نہیں کی، کہا بس اتنا ہو گیا کافی ہے، اس سے بڑھ کر کہ اس کے ذریعے ہمیں کہاں پہنچنا چاہیے تھا یہ سب نہیں سوچا. پھر جو آزادی بھی ملی تو اس سے بھی یا تو دشمنوں کی سازش کی وجہ سے یا اپنی نادانی کی وجہ سے غلط فائدہ اٹھایا اور وہ کیا کہ یہ ساتھ آزادی بھی ہاتھ سے چلی جائے. اور میرا مطلب ظاہر ہے وہ خاص طرز ہے عزاداری کا جو اس زمانے میں رائج ہوا، اس کے نتیجے میں اس سازش کے دروازے کھلے. اور عزیزان محترم، یہ بڑی عجیب سماجی علوم کی کہانی ہے کہ اس سازش سے پہلے ذہنوں کو کیسے تیار کیا کہ پاکستان میں یہ سازش ہو سکے. یہ بہت عجیب بات ہے، اس کو کبھی موقع ملے تو آپ ضرور مطالعہ فرمائیے کہ بھئی اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے عراق ہے، عراق کے اندر یا شام کے اندر آئی ایس آئے اور انہوں نے جو انسان سوز ظلم کیے ہیں، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ یہ ہوگا، لیکن ہو گیا. اور اس سے پہلے انہوں نے دماغوں کو تیار کیا کہ سب گویا اسے قبول کریں. پاکستان میں بھی یہی ہوا، ضیاءالحق کی سازش سے پہلے لوگوں کو اس طرف دھکیلا گیا اور اس وقت لوگ سمجھ نہیں رہے تھے تو بڑے خوش بھی تھے، دھکیلا گیا کہ باقی آبادی اس سازش کو قبول کر لے. تو ایک خاص طریقے کو اختیار کیا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو باقی آبادی تھی اس نے گویا ذہنی طور پر اسے قبول کر لیا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر ضیاءالحق کی سازش شروع ہوئی، فرقہ واریت پر مبنی. اور اس وقت میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے اور علامہ عارف حسین حسینی سمجھ پائے. اچھا اب وہ بیچارے کیا کریں، ان کے قوم ہیں جو ان کی سننے کو تیار نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر الٹے سیدھے الزامات بھی لگا رہی ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، قوم ہے کہاں، قوم ہے کہاں، دس بیس دن کے بعد تو خبر ہی نہیں ہے. آپ لوگ بہت خوش قسمت نسل ہیں. انصافاً اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ بہت خوش قسمت نسل ہیں، ہم بھی برے نہیں اتنے زیادہ، لیکن جو ہم سے پہلے والے رہے ان کا پتہ نہیں کیا کرتے تھے بیچارے. عزیزان محترم، مجھے خود یاد ہے اپنے بچپنے کے اندر کہ جب مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان میں اعمال ہوتے تھے تو لوگ کتنے ہوتے تھے، کوئی آج کی طرح تھا کیا؟ اصلاً گر کہنے کی بات شاید اچھی نہ ہو، لیکن اگر کوئی پوچھے تو ستر کی دہائی میں کتنے فیصد شیعہ تھے جو واقعا نماز اور روزے کے پابند تھے؟ یہ مسائل تھے ہمارے سامنے، قوم تھی کہاں. آپ تو میں اور آپ بڑے سکون سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ اس زمانے کی باتیں نہیں ہیں. اور ابھی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جس علاقے سے وہ بیچارے اٹھ کر آئے تھے مظلوم، اس کی میں اگر آپ کی داستان عرض کروں تو کچھ اور ہی ہے. پھر آپ اور میں تو جانتے بھی نہیں ہیں، اعظم خانہ زہرا میں آئے تھے، ایک پروگرام کیا تھا جس میں ساری پارٹیز کے نمائندوں کو بلایا تھا، اور اس پارٹی میں اس تقریب ذرا سی نشست تھی بس، اس کے اندر سب کو بلایا تھا یہ دعوت دینے کے لیے کہ خدا کے واسطے ایک ساتھ بیٹھ جاؤ. اپنے اختلافات بند کر دو. بخار میں تپ رہے تھے، مجھے یاد ہے بخار میں تپ رہے تھے اسی عزاخان زہرا میں، اور لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ آ صاحب آج چھوڑ دیں. کہنے کے نہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے، میرے نام پر شاید ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. تپتے بخار میں بیٹھے رہے، زیادہ بول بھی نہیں پا رہے تھے، لیکن بس وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ مل جائیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دوسرے کو ملانے کے لیے ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے تھے جن کے نام ہم لوگوں کو 20 سال بعد پتہ چلے. 20 سال کے بعد تو ہمیں نام پتہ چلے، یعنی خدا شاہد ہے، میرا خیال ہے 2008 ہوگا، کسی صاحب کے توسط سے میں بلوچستان کے ایک علاقے میں گیا، بلوچستان کے ایک علاقے میں 2008، لو علامہ شہید کی شہادت سے گویا 20 سال کے بعد، تو وہاں پر ایک صاحب کے توسط سے گیا، ان صاحب کو وہاں کے لوگ جانتے تھے، تو وہ جب ہم لوگ گئے تو ان سے وہ شکایتیں کرنے لگے جو علاقائی لوگ تھے کہ آپ تو آتے ہی نہیں، اور پہچانتے بہت تھے، تعریفیں بھی کر رہے تھے کہ یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، احترام بھی کر رہے تھے ساری باتیں، لیکن شکوا بھی کر رہے تھے کہ آپ تو آتے ہی نہیں ہیں، اور آپ یہ نہیں، آپ نے وہ نہیں. تو میں نے اس بندے خدا سے کہا جس کے ساتھ میں گیا تھا، میں نے کہا کہ بندے خدا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ کا تو بڑا احترام بھی کر رہے ہیں اور یہ شکوا بھی کرتے ہیں، تو آپ آخری دفعہ کب آئے تھے یہاں پر جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے کے اعصاب میں آخری دفعہ قائد شہید کے ساتھ آیا تھا، اور اس کے بعد سے یہاں کوئی دوسرا عالم نہیں آیا ہے، یہ 20 سال ہوتے ہیں. تو میں حیران اس بات پر تھا کہ ہم جہاں پہنچے تھے اپنی دانش میں جہاد کر کے پہنچے تھے، تو میں سوچا تھا یہ 20 سال پہلے شہید کیسے پہنچے ہوں گے، ہم تو 20 سال بعد آئے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ آسان نہیں تھا. قوم کو قوم بنانا اور قوم کو ایک فکر کے اوپر لے کر آنا کہ بھائی یہ ذمہ داری ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کے سامنے ایک موب ہے، افراتفری ہے، اس افراتفری میں سے قوم بناؤ اور قوم کو ایک نظریہ بھی دو، اور وہ نظریہ جو وہ دینا چاہتے تھے وہ ولایت فقیہ کی پیروی کا نظریہ تھا. ان کی ذات پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. بڑا عجیب وقت تھا. ان کے اوپر تو یہ الزام تھے کہ بھائی ان کو پتہ نہیں مجلس پڑھتے بھی ہیں نہیں پڑھتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں نہیں کہتے، شیعہ ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو بیچارے اپنا ڈیفینڈ کرتے تھے. دوسری طرف سے عالمی تبدیلیوں سے بالکل بے خبر، جو کچھ تبدیلی اسلامی جمہوریہ کے ذریعے آ رہی تھی اس سب سے بے خبر. ہمارے درمیان جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ امام خمینی کو امام کہنا صحیح ہے یا غلط ہے. ہماری ولایت فقیہ کی دسترسی یہاں تک تھی کہ بھائی پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے. عزیزان محترم، میں کسی اور کو میں کیا کہوں، 1984 میں جب کہ ولایت فقیہ کا نظام بنے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے اور اس کے ماننے والے بھی کافی زیادہ تھے، مثال کے طور پر 1984 میں کراچی کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے کچھ ولی فقیہ کے حامی افراد وہاں تشریف فرما تھے، تو ان میں سے ایک عقل مند آدمی نے معاملے کو بھانپ لیا کہ یہ سب ہیں تو حامی، تو اس نے ایک کوشچن اٹھایا اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم لوگ حامی ہیں، میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، ایک ایک کر کے یہ بتاؤ ولایت فقیہ ہے کیا. اللہ شاہد ہے اس کے سوا شاید ہی کوئی کچھ بول پایا ہو. ایک بندہ تھا جس نے شاید 2-4 جملے کچھ کہے تھے، اور ایک وہ خود تھا جو بول رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے، اس کے سوا نہیں معلوم. ہم لوگ اس سادگی میں مبتلا تھے. تو کم علمی، دشمنوں کی سازش، قوم کا انتشار، اور ایک آدمی ہمارے سامنے قیادت کے لیے محنتیں ہی محنتیں اور مشکلات ہی مشکلات، اور جو وسائل نہ ہونا تھا اس کا تو پوچھے ہی نہیں. ابھی تو الحمدللہ رب العالمین کچھ لوگوں نے کچھ مالی وسائل میں شرکت کرنا شروع کر دی ہے کہ بھائی مثال کے طور پر کچھ خمس بھی نکل آتا ہے، کچھ لوگوں کو مل بھی جاتا ہے. ان کا تو بیچارے کا بڑا ہی عجیب عالم تھا. ایک علاقے میں میں گیا، وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی، وہ بھی بلوچستان میں ہی تھا یا بلوچستان کے نزدیک تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، وہاں مسجد بنی ہوئی تھی، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ مسجد کس نے بنائی؟ بتایا کہ وہ حزب توقع قائد شہید تشریف لائے تھے، انہوں نے بنائی. تو میں نے کہا کہ انہوں نے بنائی کیسے، کیونکہ مجھے نہیں یاد ان کے ہاتھ میں بہت پیسہ ہوتا ہو. تو کہنے کہ بھائی انہوں نے یہ کیا کہ وہ جس رات آئے تو ان کے سید ہونے کے احترام میں کچھ لوگ جمع ہو گئے، سید ہونے کے احترام میں کچھ لوگ جمع ہوئے. جب لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے جاگیرداروں کے سامنے کہا کہ میں تم کو اولاد بی بی کا نام لیا کہ ان کے ہونے کے ناطے کہتا ہوں، مسجد کے لیے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دے. تو کسی کو غیرت آئی اور اس نے کہا کہ چلو یہ ٹکڑا تم لے لو. تو وسائل کے نہ ہونے کا تو یہ عالم تھا. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ کس گاڑی میں گھومتے تھے، وہ کیسے سفر کرتے تھے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ ہم لوگ کو تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. احسان محترم، لیکن ایک بات تھی، نظریے میں مضبوط، تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنے ایک معیار کے اوپر قائم. اچھا، ہم لوگ کیا، ایک محاورہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک سارے کے سارے لوگ نابینا ہوں تو اگر ایک آنکھ والا بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ راجا ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دو آنکھوں والا بن کے دکھائیں، ایک آنکھ والا بھی ہوں گے تو آپ راجا بن جائیں گے. وہ بیچارے اندھوں کے درمیان دونوں آنکھوں سے کام کر رہے تھے، کچھ بھی نہ کرتے نا، تھوڑا سا بھی کر لیتے تب بھی وہ بڑے تھے. انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کس پہ راضی ہوں گے. بظاہر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ صرف اس بات پہ دیکھتے رہے کہ اس وقت کے امام کس پہ راضی ہوں گے، اس پہ لگے رہے. اچھا، ان کو پتا تھا، جیسے میں نے مثال دی سید باقر الصدر کی، ان کو پتا تھا کہ میرے زیادہ ساتھ دینے والے نہیں آئیں گے. ان کو شاید، تقاریر دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے، یقین بھی تھا کہ میں جلد ہی مارا بھی جاؤں گا. ضیاء الحق کا اتنا بڑا مقابلہ کرنے کے بعد بچنا کس نے تھا، کس میں دم تھا اصلا. ان کو اندازہ تھا کہ یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا، لیکن مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے جس طرح شہید باقر الصدر کو یقین تھا کہ ہر دور میں کچھ لوگوں کو تو جان دینی ہوتی ہے، ان کو بھی اس بات پر یقین تھا کہ جان تو دوں گا، اثر فوراً نہیں ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا، معاشرے کے اوپر فرق پڑے گا. تو جب ان کی شہادت ہوئی تو اچانک لوگوں کو پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی کچھ پیغام میں طاقت تھی، ورنہ دشمن نے مارنے کا انتخاب کیوں کیا. پہلی دفعہ قوم کو اس بات کا اندازہ ہوا. تو یہیں پر مجلسیں ہونا شروع ہو گئیں جس دن شہادت ہوئی کہ بھائی کچھ ہو گیا. اچھا، اب جتنے لوگوں نے ان کو نہیں بھی پہچانا تھا، پتہ نہیں ان کے خون کی تاثیر تھی، مظلوم کا خون اپنا ایک رنگ رکھتا ہے، اور پاکیزگی میں کوئی مارا جائے شاید اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے. پورے پاکستان پر اچانک ان کے خون کا ایک اثر آیا، لوگوں میں ایک عجیب عالم ہو گیا. اچھا، ہم لوگ کتنا جانتے ہوں گے ان کو، کتنی دفعہ دیکھا ہوگا، چند دفعہ دیکھا تھا، چند دفعہ ملے ہوں گے. باقی مثال کے طور پر کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ بھرپور وقت گزارا ہوگا، زمانہ ہی کتنا تھا، 4 سال تو وہ رہے ہیں، اس سے پہلے تو ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اسی 3-4 سال میں نہیں معلوم کہاں سے انہوں نے لوگوں کے دلوں پہ ایسا اپنا اثر ڈالا کہ جب وہ شہید ہوئے تو لوگوں کو فوری طور پر احساس ہوا کہ کچھ ہو گیا، اور ایک خاص یتیمی کا سا ایک احساس لوگوں کے اندر آنا شروع ہوا. اور اس کو آپ بیداری بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں اس کے بعد سے یہ اثر ہوا کہ نہیں، کچھ کرنا ہوگا. ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، شہادت کے 2 یا 3 دن کے بعد ایک کانفرنس میں شرکت کرنے والے تھے، اس کانفرنس کا ٹائٹل ہی شہادت پہ تھا. یہ بڑی عجیب بات تھی، شہادت کے 2 یا 3 دن کے بعد ایک کانفرنس تھی. مجھے اس وجہ سے یاد رہا کہ مجھے بھی بولنا تھا اس میں، اور شہادت کے اوپر پتہ نہیں نہج البلاغہ کی روشنی میں یا کس کی روشنی میں مجھے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ایک مضمون بولنا تھا. تو میں بڑا اپنی زندگی میں تیاری کر رہا تھا کہ پہلی دفعہ ہوگا کہ میں کوئی ایسا پروگرام ہوگا جس میں شہید علامہ عارف حسین حسینی کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کا موقع ملے گا. یہ شہادت کے میرے خیال میں دو دن بعد تھا, دو یا تین دن کے بعد تھا, شہادت کے ہی موضوع پہ تھا. ہم نہیں معلوم کیا ان کے اندر تاثیر تھی اور کتنا وہ اس کام کے لیے بیتاب تھے کہ بہرحال پروردگار عالم نے ان کو وہ شہادت نصیب فرمائی. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت ہی عجیب تھا. ایک تو عوام کے اوپر ایک فوری اثر ہوا, اس سے بڑا جو کام ہوا وہ امام خمینی کا خط تھا جو ان کی شہادت کے اوپر جاری ہوا. وہ خط بڑا عجیب و غریب, آپ نے یقیناً کئی دفعہ اس کو پڑھا ہوگا, میں بھی کوشش کروں گا آج رات کہیں نکال کے پھر دوبارہ پڑھ لوں اس کو, دیکھیے گا اس کو. جس طرح امام خمینی نے علامہ عارف حسین حسینی کو اپنا عزیز بیٹا کہا وہ بڑی بات تھی. امام خمینی ایران میں تھے اور ایران میں جنگ ہو رہی تھی, لاکھوں لوگ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. شہادت اور شہید ہونا اور جنازے آنا امام خمینی کے لیے نئی بات نہیں تھی. بڑے بڑے ان کے پرانے پرانے خدمت گزار ایک ساتھ چلنے والے شہید ہوئے. شاز و نادر کسی کو اپنا عزیز بیٹا کہا تھا, مثلا ایک شہید مطہری کو کہا تھا اور علامہ عارف حسین حسینی کو اپنا بیٹا کہا تھا. اور جیسے وہ باپ تھے ویسا ہی یہ بیٹا بھی تھا. علم اور تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ, تینوں چیزیں اپنی ذات کے اندر جمع کر لیں. اعزان محترم, شخصیتوں کی تاثیر کو میں اور آپ اس کی شہرت سے نہیں پہچان سکتے. شہرت بہت دھوکے دینے والی چیز ہوتی ہے. بڑے بڑے ظالموں جابروں کی دنیا میں بڑی شہرت ہوتی ہے, بڑے بڑے فاسقوں اور فاجروں کی بھی بڑی شہرت ہوتی ہے. شہرت سے آپ کچھ نہیں پہچان پائیں گے. آپ کو اگر کسی شخصیت کی پاکیزگی دیکھنا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے احترام سے دیکھیں. اور ایک کام جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ مرنے کے سال بھر کے بعد نہ دیکھیے گا, مرنے کے کئی سال کے بعد دیکھیے گا کہ زندہ ہے یا مر گیا. جنازے پر بھی لوگ آ جاتے ہیں لیکن 25-30 سال کے بعد بھی اس کا نام لے رہے ہوں تو پھر سمجھیں گے کوئی بات ہوئی ہے. علامہ عارف حسین حسینی اس اعتبار سے بڑے ہی عجیب شخصیت کے حامل ہیں. 30 سال ہونے کو آ رہے ہیں, تاثیر میں کمی نہیں ہو رہی. اب مجھے پہلا دن تو یاد ہے جب وہ شہید ہوئے کہ کس طرح لوگوں کی کیا کیفیت تھی, لیکن اب 30 سال ہو گئے اس واقعے میں. اب تو ماشاءاللہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ان میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہی نہیں ہوگا اصلا, جنہوں نے علامہ عارف حسین حسینی کی قیادت میں یا اس دور میں کوئی وقت ہی نہیں گزارا ہو. لیکن ان کی تاثیر ذہنوں کے اوپر مشاہدہ میں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہو گیا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے شہادت کا نظام کیسا نظام ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ جتنی آپ قومیں کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں انہوں نے شہادت کے مفہوم پر بہت محنت کی ہے, اور صرف تقدس کے ساتھ کام نہیں کیا ہے, نظریے کے ساتھ کام کیا. صرف تقدس کافی نہیں ہے, مقدس کہہ دینا کافی نہیں ہے, نظریہ ہونا بہت ضروری ہے. شہادت کیوں ضروری ہے؟ شہادت کی گہرائی کیا ہے؟ شہادت سے معاشرے پہ اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میں اور آپ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر اتنی بڑی شیعت کے خلاف سازش ہوئی اور جھیل گئے, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ میدان کے اندر پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ, اس کے رازوں میں سے ایک راز سید الشہداء کی محبت. سید الشہداء اور شہادت کی محبت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اور آپ دیکھ جائیے جہاں کہیں بھی قومیں امتحانوں سے گزری ہیں کامیاب وہی ہوئی ہیں جنہوں نے شہادت کو اختیار کیا, سید الشہداء کو اختیار کیا. چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ لبنان ہو کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ فلسطینی لبنانیوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم 50 سال سے اس اسرائیل سے لڑ رہے تھے، ہم اس کو نہیں ہرا پا رہے تھے، تم لوگوں میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم نے امام حسین سے شہادت کا جذبہ سیکھا، اور آپ نے اگر یہ جذبہ نہیں سیکھا آپ نہیں جیت پائیں گے۔ پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے کہ خدا ممتان نے ہمیں شہادت بھی دی، سید الشہداء کی محبت بھی دی، اور بہت بڑی بات یہ کہ ہر دور میں سید الشہداء کے راستے پر چلتے والے شہداء بھی دیے، باشعور آگہی اور بصیرت کے ساتھ شہید ہونے والے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا راہ چلتے شہید ہوتے ہیں، ان کا بھی مقام ہے۔ وَمَنْ قُتْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو جو راہ چلتا بھی شہید ہو اس کا بھی مقام ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے بابصیرت شہداء دیے ہیں ہماری قوم کے اندر، مثلا علامہ شہید عارف حسین حسینی جیسے لوگ، باقی شہداء کا مقام بھی بلند ہے۔ ہمیں اس شہادت کو سیکھنا پڑے گا۔ بحمداللہ رب العالمین ہماری قوم نے، پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، جس کے نتیجے کے کچھ اثرات ہم اور آپ اپنے ملک میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہمیں ایک اور بات بھی سوچنی پڑے گی، امام خمینی نے اپنے خط میں لکھا کہ پاکستان کی قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہید علامہ عارف حسین حسینی کے افکار کو زندہ رکھے۔ فائزان محترم، علامہ عارف حسین حسینی کا معتقد ہونے کے ناطے، امام خمینی کا معتقد ہونے کے ناطے، ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا، وہ فکر کون سی ہے جس کو ہمیں زندہ رکھنے کا حکم امام خمینی نے دیا؟ ان چیزوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں ہیں اور زیادہ بڑھیں گی، اور انشاءاللہ اور فضیلتیں حاصل کریں گے۔ میں جس کے اوپر بار بار اپنے اندر فخر کرتا ہوں، کبھی ہوتا ہے نا انسان کہیں بیٹھا ہوتا ہے مختلف قوموں کے درمیان، مختلف قبیلوں کے درمیان، مختلف نظریوں کے درمیان، تو ہر کوئی اپنی کوئی فضیلت بیان کر رہا ہوتا ہے، تو جب کبھی ایسی کسی جگہ بیٹھنا پڑے اور ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی تمہاری قوم کے پاس کیا ہے، تو ہم ہمیشہ فخر سے کہتے ہیں ہماری قوم کے پاس امام حسین کا پرچم ہے، ہماری قوم کے پاس امام حسین کی محبت ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے۔ اور اس وقت ہم پورے فخر سے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی قومیں اگر جمع ہو جائیں اس قوم کو نہیں ہرا سکتی جس کے اندر حسینیت ہے، نہیں ہرا سکتے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں کوئی جذباتی نعرے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کی خدمت میں پورے شعور کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ شہادت سید الشہداء کی میراث ہے، اور جو بھی شہید ہوگا وہ امام حسین کے لشکر میں جائے گا، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا، یہ سمجھ لیجئے پھر اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ جو قوم اپنے مکتب کے لیے، نظریے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، اس قوم کا مکتب، اس کا اسکول آف تھاٹ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ علامہ عارف حسین حسینی نے ہمیں یہ ہمت دی۔ لوگ کب جان دیتے ہیں اپنے نظریے کے لیے؟ جب وہ دیکھتے ہیں ان کا پیشوا جان دینے کو تیار ہے۔ اگر امام حسین نے جان نہیں دی ہوتی نا تو تشیع میں یہ طاقت نہیں آ سکتی تھی، چونکہ 11 ائمہ سب نے جان دی، اس مکتب فکر کے اندر یہ طاقت آ گئی۔ پھر صرف ائمہ نے جان نہیں دی بلکہ ان کے دور کے بعد آنے والے ہر دور میں مختلف لوگ جانے دیتے رہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تشیع کی قربانی سے بھری ہوئی تاریخ۔ آپ اور ہم فخر کریں کہ ہم اس سلسلے میں ہیں جس کے سردار امام حسین ہیں، اس سلسلے میں ہیں۔ اس سلسلے میں ہیں جس کی رہبری سرپرستی امام اول نے کی جو شہید ہوئے، اس سے بھی بڑھ کر اس سلسلے میں ہیں جس کے نظریے کے دفاع میں محمد رسول اللہ کی بیٹی نے جان دی. اس سلسلے ہم بی بی سیدہ کی قربانیوں کے نتیجے میں، ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کے نتیجے میں، امام حسین کی اس مظلوم لاشے کے نتیجے میں جو آگہی اٹھی، سید الشہداء کا سر اقدس جو نیزوں پر گیا، تو جس قبیلے جس قریا گاؤں کے سامنے گزرتا تھا اس پر اپنا ایک اثر چھوڑتا جاتا تھا، اور وہاں کے لوگ اپنے آپ سے پوچھتے تھے کہ یہ جو نورانی چہرہ ہے اس کی کیا خطا تھی کہ آج نیزے پر ہے. پرچم حق بلند کیا اور ایسا امام حسین کا سر نیزے پر گیا کہ اس نے ہر ماننے والے کے سر کو بلند کر دیا. اور اب ایک کہانی شروع ہو گئی، جو حسین کی اطاعت میں آگے بڑھے گا اس کا سر قلم ہوگا، اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے. جوانوں نے شہادتوں کی آرزویں شروع کر دی. کتنے شہید ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آرزویں کیں کہ خدایا صرف شہادت نہیں چاہیے، جس طرح حسین کا سر قلم ہوا سر قلم ہونا چاہیے. کتنے شہید گزرے ہیں، آرزویں کیں کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ میرے امام کا سر قلم ہو اور میرا سر جسد سے جڑا ہوا ہو. عزیزان محترم، آرزویں کی ہیں لوگوں نے. انہی ظالموں جابروں نے، آئی ایس نے جب کسی شہید کا سر سلاخوں پہ باندھ کر اپنی گاڑیوں پہ لہرایا اور اس کو لے کر گاؤں گاؤں گھومے، اس کے وصیت نامے میں نکلا کہ خدایا جس طرح میرے امام کا سر گاؤں گاؤں گیا تھا مجھے وہ شہادت چاہیے. اور پروردگار عالم نے نثار کیا، اور آپ اس دعا کی تاثیر میں ہیں. عزیزان محترم، میں اگر مصائب کے جملوں کو چند جملوں پر ختم کروں تو ان لمحات کو بیان کروں گا جب امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے. امام حسین نے عظیم الشان قربانی دی، اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور جب سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے اور فرمایا وعلی الدنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں، گویا خداوند متعال نے امام حسین کی اس کہے کو پورا کیا اور کہا کہ حسین جب تک دنیا ہے تیری اکبر کی یاد میں جوان قربانیاں دیں گے، جب تک دنیا ہے تیری یاد میں شہید ہوتے رہیں گے. اور خدا کے سامنے شکر گزار بھی ہیں اس پر کہ اس نے ہمیں علامہ عارف حسین حسینی جیسا شہید دیا، اور شرمسار بھی ہیں کہ خدایا ایسا فرد آیا شہید ہو کے گیا، اب کیوں زندہ رہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ، اس شہید کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ، ان شہیدوں کا واسطہ، ہم سب کو اہل بیت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار شہادت کی فکر کو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے نظام کے اندر حاکم، ہمارے نظام کے اندر لوگوں کے دلوں میں اترنے والا نظریہ قرار فرما. اے پاک پروردگار اس قوم میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں پرچم اسلام کے دفاع کے لیے، قوم کی عزت اور سربلندی کے لیے، پاک پروردگار ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار اس نسل کے اوپر امام خمینی جیسے شہداء افراد علماء کا احسان ہے، شہید باخر باخر الصدر جیسے شہداء کا احسان، علامہ شہید عارف حسین حسینی جیسوں کا احسان ہے پاک پروردگار اس قوم کو پرچم اسلام کو عزت اور سربلندی دینے والی قوم قرار فرما، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، اے پاک پروردگار عزاداری امام حسین کو دنیا کے مقامات تک تمام کونوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، ماتم حسین.